أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد ناظرین کرام السلام علیکم پروگرام آگاہی کے ساتھ آپ کا میزبان قمبر رضوی حاضر ہے ناظرین کرام انقلاب اسلامی کی 43ویں سالگرہ کے عنوان سے دوسرا پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ناظرین کرام پچھلے پروگرام میں ہم نے گفتگو کی کہ انقلاب سے پہلے مجتہدین نے کس طرح اپنا کردار ادا کیا کون کون سے جہاد مختلف جو ہے نا وہ لوگوں نے جہاد کیے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کس طرح اپنی تحریک کا آغاز کیا آج ہم انقلاب آنے کے بعد جو انقلاب کے ساتھ مشکلات پیش آئیں اور انقلاب نے اس میں جس طرح اپنے آپ کو توانا اور مضبوط رکھا اس کے عنوان سے گفتگو کریں گے انقلاب 79 میں آیا 89 میں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے 89 کے بعد سے لے کے آج 2022 33 سال کا عرصہ ہے کہ جو ایک رہبر معظم سید علی خامنہ ای کی قیادت میں چل رہا ہے ہم اس پورے 43 سال کی جو بھی کہانی رہی ہے اس کہانی کو سنیں گے مختصراً سنیں گے حجت الاسلام المسلمین مولانا نقی ہاشمی سے آغا صاحب السلام علیکم
جی وعلیکم السلام ورحمۃ
اللہ آغا صاحب ہم نے پچھلے پروگرام میں ہم انقلاب تک آ گئے تھے کہ انقلاب ہوا تھا اس کے بعد جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ انقلاب جیسے آیا اس کے فوراً بعد دنیا اکٹھی ہو گئی اور آ کے جو ہے نا وہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی تو انقلاب کے آتے ہی کیا مشکلات درپیش رہیں انقلاب اسلامی کو
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر الناصر ومعین اللهم عجل ولیک الفرج وعافیت والنصر یہ الحمدللہ کامیاب ہو جاتے ہیں ہم 11 فروری 1979 انقلاب اسلامی ایران کامیابی سے ہم کا نعرہ ہوتا ہے اور وہیں سے مشکلات بھی شروع ہو جاتی ہیں ابھی تک اندازہ نہیں تھا استعمار کو کہ یہ انقلاب کامیاب ہو جائے گا اور ایک تجربہ بھی تھا ان کے پاس میں نے کہا جیسے 150 سال کے اندر مختلف جگہوں پر مختلف انقلابات آئے تھے استعمار نے اپنی سازشوں سے سب کو ناکام بنا دیا تھا کامیابی ہوئی ملی ہمیں کامیابی لیکن ہم اس کے ثمرات کو ابھی لے نہیں پاتے تھے کہ کہیں نہ کہیں سازش ہو جاتی تھی اور ہم اس کو دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے کہ سب کچھ چلا گیا استعمار ابھی بھی اسی ذہنیت کے ساتھ کہ جیسے پہلے فقہا اٹھے جیسے پہلے مجتہدین اٹھے جیسے علماء انقلاب یا عوام کو تو جذبات میں لے ہی آتے ہیں انہوں نے خمینی بت شکن کو بھی ایسی ایک شخصیت سمجھا تھا انہوں نے ایران کی قوم کو بھی گزشتہ ایرانی قوم کی طرح سے سمجھا ہوا تھا اور وہ سمجھ نہیں پائے کہ انقلاب جو یعنی اس کا اعتراف کیا ہے اس کا اعتراف 1 2 4 6 10 نہیں سینکڑوں شخصیات نے کیا استعماری شخصیات وہ اس میں یہودی شامل ہے عیسائی شامل ہے امریکی شامل ہے برطانوی شامل ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے اشتباہ کیا غلطی کی کہ ہم نے اس شخصیت کو جو ہے نا وہ زندہ رہنے دیا یعنی وہ سوچ رہے تھے جب فرانس میں جو آخری 4 مہینے گزارے ہیں 14 سالہ ملک بداری میں 4 مہینے آخری فرانس کے ہیں تو کہا کہ ہمیں تو فرانس میں ہمارے ہاتھ میں تھا وہیں پر ہم بہت کچھ کر سکتے تھے تو بہرحال خدا جسے رکھے اسے پھر قوم چکھے انقلاب کامیاب ہو جاتا ہے اور پھر یہ جب طاقت کا احساس کرتے ہیں کہ انہوں نے شاہ کو باہر نکال دیا انہوں نے ہمارے جو پلاننگ ہم نے کی تھی فوج ہمارے ساتھ تھی انہوں نے اس فوج کے سارے جرنیلز کو جو ہے وہ جو امریکی تھے ان کو سیدھا کر دیا انہوں نے جو ہے نا وہ ہمارے جو ایجنٹس داخل ہوئے ہوئے تھے حکومت میں اور اسی طرح سے ہر جگہ پر ہی حتیٰ کہ وہ جو انقلاب لانے والے تھے اس میں بھی ان کے انقلاب وہ شامل تھے ایجنٹس تو کہا کہ ان کو بھی خمینی ناکام کر دیا یعنی وہ خود چکرا گئے کہ یہ خمینی جو ہے یہ ایک سال کے اندر ہی حتیٰ امریکی سفارت پہ قبضہ کر لیا اور اس کو سفارت کے نام کے بجائے اس کو کہا کہ یہ جاسوسی کا اڈا ہے فارسی زبان میں کہا کہ لانا ہے جاسوسی دنیا حیران ہو گئی یہ پہلی مرتبہ کسی نے جرات کی تھی کہ امریکہ جو سپر پاور بنے ہیں جنہوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے ہوئے ہیں جنہوں نے وہ اتنے
مطلب ایٹم بم گرانے پہ دنیا میں کوئی بولا نہیں تھا
بولا نہیں تھا کسی اور... جرات ہی نہیں تھی اس ملک کے اوپر جو ہے وہ اس کی سفارت کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیا یعنی یہ جو اسٹیپ تھا نا اور آئے بھی یہاں پر اچھے اچھے لوگ امام کو سمجھانے آ گئے ان کے ایجنٹس تو شامل تھے ہی تھے امریکہ اور یورپ کے اور جو بیچارے مخلص تھے وہ بھی ڈر گئے گھبرا گئے اور انہوں نے آگے کہا کہ خمینی بت شکن یہ کیا کر رہے ہیں اور اگر آپ یہ کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں ہم نے کہا جاؤ بھائی نہیں ہوں ساتھ تو نہیں یہ تو وہ نہیں ہے بلکہ امام نے تو بڑی جرات کے ساتھ کہا کہ یہ تو انقلاب دوم ہے یہ دوسرا انقلاب ہے پھر کہا کہ یہ پہلے انقلاب سے بڑا انقلاب ہے یعنی اس استعماری طاقت سے جس سے آج ہم نے اپنے آپ کو آزاد کروایا ہے اگر ہم اس کی سفارت کو یہاں سے نہیں نکالیں گے اور ان کی سازشوں کو راستہ نہیں روکیں گے تو پھر تو یہ دوبارہ اس انقلاب کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ جو سفارت پر قبضہ کیا ہے جوانوں نے، یہ انقلاب دوم ہے، اور اس پہلے انقلاب سے بڑا انقلاب جو 79 میں آیا تھا، یہ بہت بڑی بات تھی، لوگوں کو اور جرات ملی۔ یہاں سے پھر امریکہ نے جو ہے نا وہ صدام کو تیار کیا اور کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، بس تباہ کر دو ایران کو، بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اور صدام صاحب نے جو ہے نا وہ امریکہ کے چکمے میں آ کے اور ایران پر جنگ مسلط کر دی۔ 8 سال تک ایرانی قوم جنگ لڑتی رہی ہے، 8 سال، کسے کہتے ہیں 8 سال؟ آپ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کی عمریں دیکھیں، 4 سال 5 سال سے زیادہ نہیں ہیں، جس میں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں یا لقمہ اجل بنے، جو عالمی جنگ کہلاتی ہے، پہلی جنگ عظیم، دوسری نیو ورلڈ، پہلی۔ اب یہ 8 سال کی ڈیوریشن ہے، وہ 4 4 اور 5 5 سال کا ڈیوریشن تھا، یہ 8 سال کا ڈیوریشن ہے۔ اس میں کم سے کم جو بات معروف ہے وہ یہ کہ 64 ملک، اور جو حقائق ہیں وہ یہ کہ 81 ملکوں نے صدام کا ساتھ دیا، 81 ملکوں نے صدام کا ساتھ دیا۔ کوئی اپنے فوجی بھیج رہا ہے، کوئی اسلحہ بیچ رہا ہے ان کو، کوئی ان کو اپنے سیٹلائٹ سپورٹ دے رہا ہے، کوئی ان کو اپنے پانی کے جہاز دے رہا ہے، کوئی ان کو آسمان کے اوپر جو ہے نا وہ جہاز دے رہا ہے، لاجسٹک سپورٹ ہر طرح کی آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر پروپیگنڈا اور میڈیا، پھر کوئی پیسہ دینے والا، پھر کوئی آئل دینے والا، پھر کوئی اپنے پائلٹ دینے والا، یعنی یہ ایک عجیب جنگ تھی کہ ایران اکیلا ہے، اور یہ جنگ احزاب سے کم نہیں ہے کہ سب نے جنگ مسلط کر دی۔ اب یہ 8 سال پر محیط رہی، اور ہم نے کوئی 2.25 لاکھ لوگ شہید ہوتے ہیں اس جنگ کے اندر، ادھر بھی تقریباً 2.25 لاکھ لوگ جو ہیں وہ انتقال، یعنی ان کا بھی بہرحال کیا کہیں ان بیچاروں کو، ہلاکت کہیں ان کو، شہادت کہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ وہ بھی صدام نے جو پریشر، زبردستی، دھمکیاں دے دے کے، اکثر شیعہ تھے وہاں عراق میں بھی، ان کو جو ہے نا وہ جنگ کے اندر مسلط کر دیا، اور وہ بہانہ بنایا قومیت کا، عرب اور عجم کی جنگ شروع ہوئی ہے، قادسیہ اور اس طرح کے ہیرو بننے کی کوشش کی، کبھی اپنے خالد بن ولید کہہ رہا ہے، کبھی اپنے آپ کو جو ہے وہ، یعنی مختلف نام اپنے آپ کو دے رہا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ بہرحال اب وہ 8 سالہ جنگ رہی ہے، اور اس جنگ کے ایک یہ جنگ ہے جو ایک ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اقتصادی پابندیاں چاروں طرف سے ایران کو گھیر رکھا ہے، اقتصادی پابندی ہے، کوئی کسی بڑا معاملہ ایران سے نہیں کر سکتا۔ حالت یہ تھی کہ خاردار تار جنگ شروع ہو گئی ہے، خاردار تار بارڈرز پہ لگانی ہے، ہم جو ہیں وہ رشیا کی طرف جا رہے ہیں، اور رشیا اپنے مطالبات رکھ رہا ہے کہ ہم خاردار تار، اب خاردار تار کی بات کر رہا ہوں، ہمارے پاس ایران جو آپ کو لگ رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے اتنے قریبی روابط میں تھے، یہ بادشاہی نظام، پہلوی خاندان، تو آپ سمجھ رہے ہیں ایران نے بڑی ترقی کی ہوئی ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، ایران کے اندر اسلحہ موجود ہے، ایران کے اندر جو ہے وہ ٹینک اور توپ بھی موجود ہے، ایران کے اندر جو ہے اسے جنگی جہاز بھی موجود ہوں، لیکن سب کے اوپر امریکن ایڈوائزرز، خالی انقلاب آیا تو 40,000 امریکی ایڈوائزرز تھے ایران کے اندر،
یہ ڈیپینڈنٹ ہے نا یہ امریکہ پر، کہ امریکہ سب کچھ کرے گا،
ہر چیز۔ میں کہتا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی جو پانی کی موٹریں ہیں نا، لگتا ہے مجھے یہ بھی چلانے کے لیے انگریز رکھے ہوئے تھے انہوں نے، کہ وہ آئیں گے۔ 40,000 کس کو کہتے ہیں؟ امریکن ایڈوائزر ہیں، تو برطانیہ کے کتنے ہوں گے، اور فرانس کے کتنے ہوں گے، جرمنی کے کتنے ہوں گے، اور عرب دنیا سے کتنے آئے ہوں گے، الگ بات ہے، میں جو خالی امریکہ کی بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو یہاں پر یہ حالت تھی کہ ہمارا کوئی بھی چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی، آئل کے پورے سسٹم کو وہ چلا رہے تھے، کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خاردار تار نہیں ہے بارڈرز پہ لگانے کے لیے، ضرورت پڑ گئی تو۔ اور جب ہم نے رشیا سے کہا کہ دے دو، تو اس نے کہا کہ ہمیں راستہ دے دو، رشیا کے مطالبات تھے، اس نے کہا بھائی میں جنگ لڑ رہا ہوں افغانستان سے، آپ کے اوپر جنگ مسلط کی صدام نے، آپ میرا ساتھ دیجیے، مجھے راستہ دیجیے، میں ایران سے داخل ہو جاؤں افغانستان میں۔ امام نے کہا کہ راستے کی بات کر رہا ہوں میں، تم پورا اسلحہ بھی دو تب بھی، میں تو خاردار تار مانگ رہا تھا، تم اگر پورا اسلحہ بھی دو تب بھی میں ایک افغانی کا بال تمہیں نہیں دوں گا۔ بہت بڑی بات تھی جو خمینی پوچھے گا نا اس زمانے میں کہی ہے، جب اقتصادی پریشانیوں کے اندر اور تجارتی پریشانیوں کے اندر اور ادھر سے دفاعی پریشانیوں کے اندر سے اور طرف سے ہر طرح کے محاصرہ ہوا ہوا ہے، امام خمینی نے اس طرح کی بات کی ہے، ریکارڈڈ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جو میں باتیں کر رہا ہوں سب ریکارڈ کے اندر ہیں، کہ امام نے کہا میں ایک افغانی کا بال تمہیں نہیں دوں گا، تم کیا بات کر رہے ہو کہ خاردار تار کی وجہ سے میں تمہیں راستے دے دوں۔ بہرحال اس فکر، الحمدللہ، اور اس تفکر کے ساتھ، خدا کے شکر، اور اس جس کو آپ کہیں پوٹینشیل کے ساتھ، اور اس عزم کے ساتھ، اور اس نظریے کے ساتھ، الحمدللہ انقلاب کامیاب ہوتا ہے۔ جنگ ہم اسی نظریے سے لڑ دیتے ہیں، پوری جنگ ہم لڑ دیتے ہیں ایمان کی بنیاد پہ، نہ ہمارے وہ پیسہ ہے، نہ وہ اسلحہ ہے، نہ وہ، اور فوج، یعنی شروع کے 2-4 سال تو فوج جو ہے وہ بھی ساری کی ساری امریکہ کی تیار کردہ فوج تھی، تو وہ بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہے، کبھی جہاز پانی کے جہاز ہاتھ سے نکل جائیں، کبھی ہوائی جہاز ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں، کبھی یہ جنگی جہاز ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں، عجیب صورت حال تھی۔ اچھا، جنگ شروع ہوئی بھی ہم اسلحہ مانگ رہے ہیں، اسلحہ نہیں دے رہے، ہمارا صدر جو پہلا بنا بنی صدر جیسا خبیث انسان، پہلا صدر ہے، پہلی الیکشن کے اندر صدارتی الیکشن ہوا ہے اور اس میں صدر بنا ہے، وہ بھی جو ہے نا وہ امریکی آدمی نکلتا ہے، وہ بھی ایسا فرانس کا آدمی تھا، پر ایسا تھا وہ امریکہ کے کیمپ میں چلا گیا۔ تو یہاں تو ہمیں اس طرح کے مسائل فیس کرنے پڑ رہے ہیں. یعنی اتنا بڑا ملک ہے, ابھی ہمیں حکومت بنانی ہے, ابھی فوج کنٹرول کرنی ہے, ابھی ہمیں انٹیلیجنس نظام بچھانا ہے, ابھی آپ کو جو ہے وہ کارخانے لگانے, ابھی آپ کو جو ہے ملک کی معیشت سنبھالنی ہے. دیکھیں آپ مسائل دیکھیں, ابھی آپ کو فرنگی ثقافتی اسکول کالجز یونیورسٹیز یعنی یہ کام کرنے, اور اس پر جو ہے وہ جنگ مسلط ہو جائے تو آپ سوچیں کیا حالت.
اشارتاً کیا یہ بنی صدر کا واقعہ, بنی صدر کا جو پہلا ملک کا وزیر اعظم پہلا صدر ہے وہی جو نا خیانت کرے تو اب آگے
کیا بچتا ہے,
کیا بچتا
ہے؟ اس سے پہلے ایک وزیر اعظم صاحب بھی مہدی بازرگان کے جنگی حکومت عبوری حکومت ان کے حوالے کی گئی تھی, وہ بھی خیانت کا لفظ تو ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ بھی کم فہمی کی وجہ سے جو ہے وہ امام کے ساتھ چھوڑ دیا تھا انہوں نے شروع میں. بھائی بات اس حد تک نہیں ہے, بات اس حد تک ہے کہ ایک آدھ جو ہے نا وہ فقی اور مشتحد بھی جو ہے نا وہ امام کے مخالف نکلا. بہرحال امام نے صرف اتنا ہی کہا اس کو کہ بس ٹھیک ہے اب تم جو ہے وہ اپنا لباس اتارو, یہ لباس جو انبیاء کا لباس ہے یہ تمہارے اوپر اچھا لگتا نہیں ہے, لیکن اس کو بس چھوڑ دیا. یہ الگ بات ہے کہ وہ پھر یعنی اپنی ہی موت دنیا سے چلا گیا. بڑا مطالبہ ہوتا ہے کہ پھانسی دی جائے, خیانت کی تھی اس نے امام خمینی, بہت بڑی خیانت کی تھی. بہرحال ابھی اس کے وقت کا نہیں ہے. اب یہ ان حالات میں خمینی بہت شکن, اور آپ دیکھیں یہ ایک طرف, دوسری طرف آئیے, دوسری طرف جو امام کا ساتھی ہے, جو انقلابی شخصیت ہے, جو حوضے میں تیار ہوئی تھی آیت اللہ برجردی نے, میں نے پچھلی دفعہ ذکر کیا آیت اللہ برجردی نے شروع کیا, امام خمینی نے الحمد للہ اس کو اور مضبوط کیا. امام ہم یوں کہتے ہیں کہ آیت اللہ برجردی نے الحمد للہ ان کی علمی شخصیت بنائی, امام خمینی نے اس علم کو ڈائریکشن دیا. فکر دینے والا, ڈائریکشن دینے والا بہت امپورٹنٹ آدمی ہوتا ہے. اب وہ اس میں متحری شامل ہیں, اس میں بہشتی شامل ہیں, اس میں رہبر معظم شامل ہیں, اس میں آیت اللہ تصغیب شامل ہیں, دیکھیں اس میں کتنی بڑی بڑی شخصیت, آیت اللہ غفاری شامل ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ آیت اللہ مدنی شامل ہیں, اس میں باہنر شامل ہیں. یعنی یہ سب ابتدائی سال میں شہید ہو گئے, یعنی ابھی انقلاب برپا ہوا ہے اور پہلے سال میں متحری گئے, پہلے سال میں بہشتی گئے, پہلے سال میں جو ہے وہ آیت اللہ تصغیب
بڑے بڑے پلیئرز جو ہے نا وہ
سارے گرا دیے انہوں نے, اور انہوں نے ان دونوں پر بھی حملہ کیا ہے کہ جو بعد میں رہ گئے, یعنی رفسنجانی صاحب اور رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنہ ای صاحب, ان پر بھی حملہ ہوا. مسجد ابو ذر کے اندر ان پر بم دھماکہ ہوا, لیکن یہ بس خدا نے ان کو رکھنا تھا کسی بڑے کام کے لیے, اس لیے, ورنہ ابھی تک ابھی ان کا سیدھا پورا حصہ جو مفلوج ہے, آپ کو پتہ ہے نہ سیدھے ہاتھ سے ہاتھ ملا سکتے, نہ کچھ, ہر چیز الٹے ہاتھ سے ہو رہی ہے. تو یعنی عظیم قربانیاں, اور خمینی بت شکن کے سامنے 300,000 لوگ, پوری جنگ امام کے حیات میں ہوئی ہے, امام حیات پہ پوری جنگ ہوئی ہے. تو یہ سارا سلسلہ, اتنی سخت پابندیاں, اس کے بعد پھر جنگ, اتنی شہادتیں, امام کے سارے قریبی ساتھیوں کی شہادتیں ہونے کے بعد پھر آپ سوچیں کہ اس شخصیت کے اوپر اب یعنی کیا اثرات ہوئے ہوں گے. پہلے وہ جو اب یعنی عمر بھی آپ دیکھیں 89 ہے اس وقت, سوری بلکہ اگر ہم کہیں کہ 1989 میں تو ان کی رحلت ہوئی ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ ان کی عمر جو ہے 87 ہے, یعنی 87 ان کی عمر ہے, اور اتنے بڑے زخم جو ہے نا وہ امام کے جسم پر موجود ہیں, ان کے قلب پر موجود ہیں. ڈاکٹر حیران ہوا کرتے تھے کہ جب ان کو بیماری ہوا کرتی تھی اور یہ ہاسپٹل جایا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ جب ہم ان کے جسم کے اندر کا سسٹم دیکھتے ہیں نا تو وہاں کہیں بھی ایسی کوئی بڑی خرابی نہیں ہے, بلکہ وہ کہتے تھے کہ ان کا جو دل ہے یہ تو 18 کے جوان والا دل ہے, ان کو ہارٹ اٹیک کا ایشو نہیں ہے, ان کو فلاں نہیں. پھر کیا, پھر انہوں نے خود ہی نتیجہ نکالا کہ جو زخم ہے نا وہ روح پہ لگے ہوئے ہیں, یعنی روح پر جو ہے نا یہ سارے زخم, جس کو آپ قلب اصلی کہتے ہیں, قلب اصلی وہاں پر وہ زخم لگے ہوئے ہیں. بہشتی جیسے انسان کو جس کہیں یہ ملت ہے, پوری ایک ملت ہے, شہید متحری جیسی شخصیت کہتے ہیں یہ میری زندگی کا محاصل ہے, میری زندگی کا حاصل ہے میرا بیٹا ہے, یعنی اور پھر یہاں شہید حسینی جیسے لوگ شہید ہوئے ہوں, وہاں پر راغب حرب جیسے لوگ شہید ہوئے ہوں,
کتنی بڑی شخصیات ہیں,
حکیم کا خاندان, باقر صدر جیسا انسان شہید ہوا,
اپنوں کی جو خیانت ہے اس کے
پھر یہ خیانتیں الگ, شہادتیں الگ, خیانتیں الگ, یعنی کیا حوصلہ پایا تھا خمینی نے, یعنی کیا سینہ تھا اس خمینی کا, عجیب ہے. یعنی اگر یہ جملہ خمینی بت شکن کے لیے آتا ہے کہ ہم نے ائمہ کے بعد بہت بڑے بڑے فقہ اور مجتہدین دیکھے ہیں لیکن خمینی کا درجہ سب سے بلند ہے, یہ 12 ائمہ کے بعد غیر معصوم میں سب سے بلند درجہ رکھتے ہیں جنہوں نے شیعت کی قیادت کو سنبھالا, تمام فقہ تمام مجتہدین کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں, تو یہ بہت بڑی شخصیت ہیں. ان کو پھر میں آخری بات کہتا ہوں کیونکہ پھر امام 1989 میں دنیا سے چلے گئے, یعنی انقلاب کے 10 کے بعد کامیاب ہونے کے, تو وہ جملہ کہتا ہوں کہ جو آیت اللہ جوادی عاملی نے کہا ہے, بہت بڑی بات, آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہوئے اچھے بھی لگتے ہیں, ہم نہ خمینی کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں نہ کچھ, کہا کہ جیسے قرآن میں محکمات اور متشابہات ہیں نا, کہا ایسے ہی ہمارے ہاں فقہ میں بھی محکمات اور متشابہات ہیں, تو کہا کہ ہمارے سارے فقہا جو ہیں یہ متشابہات ہیں خمینی محکمات میں سے. اگر آپ نے کسی مشتبہ یعنی اگر آپ نے کسی متشابہ کو پرکھنا ہے, سمجھ رہے ہیں, یعنی کسی مشتہد کو پرکھنا ہے نا, تو خمینی پر رکھ کے پرکھیں کہ آیا اس راستے پر ہے, آیا اس سے مجھے فکر آئی ہے, آیا اس نے کچھ لیا ہے, اور اگر نہیں تو آپ سمجھیں کہ یہ متشابہ ہی رہ گیا, یعنی یہ محکمات میں سے کبھی بھی نہیں ہوگا, کیونکہ یہ محکم ہے وہ متشابہ. بہت بڑی بات ہے عطا اللہ جوادی عاملی نے اس طرح کی بات کی ہے,
بہت بڑی بات ہے, بہت خوبصورت مثال سے انہوں نے بہت کچھ سمجھایا ہے.
الحمدللہ رب العالمین.
جاغر صاحب, یہ جو ہے نا وہ اب جب انقلاب آیا امام خمینی کی شروع کی مشکلات, 10 سال جو ہے نا وہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے نا یہاں پہ
بڑے کام,
اس کے بعد رہبر معظم کا جو ہے نا وقت شروع ہوتا ہے, یعنی امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جنگ بندی کے کچھ عرصے بعد آپ کی رحلت ہو جاتی ہے. آپ سے پہلے جیسے انقلاب شروع میں آ گیا تھا, بہت سارے لوگ سمجھ رہے تھے کہ انقلاب تو آ گیا ہے لیکن یہ خمینی سے چلنے والا نہیں ہے, لیکن امام خمینی نے ان سب کچھ مشکلات کے باوجود 10 سال چلا دیا. پھر یہ دوبارہ توانا ہوئے تھے تمام دشمن کے, یار اب تو نہیں چلے گا, اب تو جو ہے نا خمینی چلے گا, بس معاملہ ختم ہو جائے گا, ٹھپ ہو جائے گا. لیکن پھر 33 سال تک جو ہے نا وہ رہبر معظم کے ہاتھ میں قیادت آئی, رہبر معظم ان کو دفاع سے اٹھا کر اسرائیل کے بارڈر تک لے گئے. یہ کیا چیز تھی رہبر معظم کی, اور اس کے عالمی اثرات کیا تھے آپ رہبر کی جو قیادت رہی ہے؟
بالکل, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم بات ہے, جب رہبر کے پاس قیادت آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے, کیونکہ جو تحریک اٹھی ہوئی تھی انقلاب میں امام کے زمانے میں, بڑی شخصیات تو ہم نے بتایا آپ کو, بہشتی دنیا سے چلے گئے, متحری دنیا سے چلے گئے, رجائی اور باہنر جیسی شخصیات دنیا سے چلی گئیں, ادھر باقر صدر پہلے شہید ہو گئے تھے, تو سب یہی سمجھ رہے تھے کہ ابھی قیادت جو ہے نا ہمارے درمیان ہے نہیں, اب جو ہے شورائی قیادت کی طرف ہمیں جانا پڑے گا, اور سب کو شورائی قیادت پر رائے دے رہے تھے. پھر وہاں پر احمد خمینی کو ایک بات یاد آتی ہے کہ نہیں بھائی, امام نے ان کے لیے فرمایا تھا, سید علی خامنہ صاحب کے لیے, ہم فلاں جگہ پر دورہ ہو رہا تھا, ٹیلی ویژن پہ ہم دیکھ رہے تھے, امام نے کہا اس شخصیت کے اندر جو ہے نا قیادت کی صلاحیت ہے. یہاں سے بات جو ہے نا پھر رفسنجانی صاحب کو یاد آ گیا کہ ہاں میرے سامنے بھی ایسی ایک بات ہوئی تھی, پھر اور لوگوں کو یاد آ گیا. اب رہبر خود سب سے زیادہ پریشان رہبر ہیں کہ بھائی یہ کس طرف لے کے جا رہے ہو, یعنی کیا کر رہے ہو, خمینی کی نیابت کی بات ہو رہی ہے, خمینی کی جگہ لینے کی بات ہو رہی ہے, تو رہبر خود سب سے زیادہ مخالف تھے کہ بھائی یہ نہیں کریں اس طرح کی باتیں, آپ جو ہیں وہ اصل موضوع پر رہیے, بات یہ ہے کہ شورائی قیادت ہی ہو سکتی ہے یا پھر کسی اور بزرگ کو لے کر آئیں. اب انہوں نے کہا بھائی بزرگ بزرگ کہاں سے لائیں, ہم سب تو اب تقریباً ہم عمر ہی رہ گئے ہیں, اور اگر کوئی بزرگان ہمارے پاس فرض کریں آیت اللہ عراقی ہیں اس وقت, یا فرض کریں آیت اللہ گل پائیگانی ہیں اس وقت, تو وہ لوگ یعنی پتہ تھا کہ سیاسی شخصیات نہیں ہیں, سیاسی شخصیات تو امام کی شاگرد ہی بیٹھے ہیں اس وقت جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں یا شورہ خبرگان مجلس خبرگان کے اندر ہیں. یہاں پر رہبر مخالف ہے لیکن بہرحال اب یہاں پر یہ ایک احساس جو ہے نا وہ سب میں موجود تھا کہ یہ تو ہمارے جیسے ہی ہیں, یہ تو ہمارے ساتھ ہی بیٹھتے تھے, یہ تو پھر ہمارے ہم عمر ہی ہیں, یہ ایک احساس تھا سب کو. تو اس لیے جو ہے نا وہ رہبر کی مشکلات بڑی الگ طرح کی مشکلات تھیں, کوئی شک نہیں. اگر میں آپ کو اس طرح سے کہوں نا کہ خمینی بت شکن کا زمانہ ویسے تھا جیسے رسول اللہ کا زمانہ تھا, اور مولا کائنات کا زمانہ جیسا تھا ویسا علی خامنہ کا زمانہ تھا, کیوں یہاں پر جیسے ہی مولا کائنات آئے تو سب کو عجیب سا لگا, یہ کیا ہو گیا, کیسے ہو گیا, انہیں کو رہنا چاہیے تھا, وہ نہیں, تو پھر علی تو مذاق بھی بہت کرتے ہیں, تو علی تو عمر بھی ٹھیک نہیں ہے, علی نے پھر بندے ہی بہت مارے ہوئے, جو بس سارے اعتراضات امام علی علیہ السلام پہ ہوئے. بالکل اسی طرح سے ملتے جلتے لطیفے جو ہے نا وہ یہاں پر ہی موجود تھے کہ یہ تو ابھی ہمارے جیسے ہی تھے, تو ہمارے درمیان ہی تو بیٹھے ہوئے تھے, تو پھر کیسے ایک دم یوں ہو گئے, پتہ نہیں مشتحد بھی ہیں یا نہیں ہیں. باتیں دیکھیے آپ, نالائق اور احمق قسم کے لوگ جو ہیں انہیں یہی نہیں پتہ تھا کہ بندے کی علمی شخصیت کیا ہے. اب میں نے یہ وہی والی بات ہے کہ امام کے زمانے میں جیسے انہوں نے اپنی حفاظت کی ہے, امام نے آپ نے دیکھا کہ امام نے آیت اللہ بروجردی زمانے میں قیام نہیں کیا تھا, آیت اللہ بروجردی موجود تھے. اسی طرح سے رہبر یعنی اس وقت صرف موتی محض, انہوں نے اپنی وہاں پر سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا کہ میں نے کوئی اپنی فکر استعمال کے کچھ کرنا ہے, جو امام موجود ہیں امام خمینی جیسی ذات آرڈر دیں بتائیے کیا کرنا ہے, امام نے کہا صدر بن جاؤ صدر بن جائیں گے, امام نے کہا بھائی دفاع ہم جب بارڈر پہ چلے جائیں گے, یعنی ایک ادنا سے شاگرد کیسے سے کام کر رہے تھے نا, ایک سپاہی کی حیثیت سے. اس لیے سب یہ سمجھ بیٹھے کہ خامنہ ہی جو ہے نا وہ ایک معمولی سے ایک سپاہی کے, لیکن جیسے ہی بنے پھر جس طرح اٹھایا ایشو کو مخالفت کے باوجود کہ اپنے قریبی لوگ جو ہے نا وہ ساتھ نہیں دینے والے, اور اس میں بڑے بڑے نام بھی ہیں کہ جن کا بھی لینا ٹھیک نہیں ہے, لیکن الحمدللہ جس طرح سے رہبریت نے اٹھایا, پھر جس طرح سے اس انقلاب کے عالمی ثمرات, کیونکہ ابھی تو جنگ بند ہوئی ہے نا, اب جنگ بند ہوئی ہے اب اس کے عالمی ثمرات انشاءاللہ کام شروع ہوگا, اب حزب اللہ لبنان مضبوط ہو رہی ہے, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ فلسطین کے اندر آرگنائزیشنز مضبوط ہو رہی ہیں, ادھر ہم دیکھ رہے ہیں خدا کا شکر ہے کہ پاکستان افغانستان حتیٰ یورپ تک بات پہنچ رہی ہے. دیکھیں آپ یعنی اب جو ہے انقلاب کے عالمی ثمرات کو روکنا, حتیٰ رشیا بھی ٹوٹ گیا, اتفاق سے وہی سال 91, 92, 90 اور 91 جب رشیا ٹوٹ جاتا ہے، رشیا ٹوٹتا ہے تو پھر یہ ریاستیں بھی آزاد ہوئی ہیں، یعنی یہ ترکمانستان تھا، یہ ازبکستان،
بالکل۔
تو اب آپ یوں سمجھیے کہ الحمدللہ رب العالمین کی جنگ بھی یہاں بند ہو چکی ہے، داخلی سطح پہ اب ہمیں اس طرح کا مشکلات کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر انقلاب کے عالمی اثرات، یعنی اس پر رہبر معظم نے کام شروع کیا ہے، داخلی بھی سنبھال رہے ہیں اور باہر کا محاذ بھی رہبر نے سنبھالنا شروع کر دیا، اور بہت ہی بغیر وسائل کے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو اقتصادی پابندیاں لگتی ہیں، جو ایران کے خلاف پورا ایک استعمار محاصرہ کر کے ایک حصار کھینچ دیتا ہے، اور وہ پابندی ہو گئی، اب نہ آپ آئل بیچ پا رہے ہیں، اور سختی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ان تمام سختیوں میں رہبر معظم جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ الحمدللہ نہ صرف پیغام کو جو ہے وہ لبنان پہنچا دیتے ہیں، بلکہ عالم اسلام کے اکثر علاقوں میں وہ پیغام پہنچ جاتا ہے، نہ صرف پیغام پہنچ جاتا ہے بلکہ وہ تحریکیں، وہ قیادتیں، وہ بالکل اسی طرح جیسے انقلاب اسلامی ایران اٹھا تھا، اس طرح سے اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہ پیغام جو ہے یہ صرف ایران یا مسلمان ملکوں تک، یا کہیے بر مشرق وسطیٰ یا ایشیا میں محدود نہیں رہتا، کہاں افریقی براعظم تک پہنچ جاتا ہے۔ زکزکی جیسے لوگ تیار، بہت بڑی بات ہے، ابراہیم زکزکی جیسے لوگ تیار ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے انقلاب کو دیکھا کہ اب انقلاب جو ہے وہ اس نے اپنے الحمدللہ علم کو گاڑنا شروع کر دیا، لوہا منوایا ہے عالمی، اتنے سخت پریشر کے بعد، عالمی پریشر ہے، پورا پورا محاصرہ عالمی محاصرہ ہے، یعنی اس میں کوئی شک اور مبالغہ نہیں ہے کہ پڑوس بھی کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے، مشرق وسطیٰ میں کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ ساتھ دینے سے مراد یہ ہے کہ کوئی نہ صرف سپورٹ نہیں کر رہا ہے بلکہ مخالفت بھی کر رہے ہیں اس کو، جو ہے وہ شیعہ انقلاب بنائے دے رہے ہیں، کبھی اس کو کہہ رہے ہیں یہ تو قبضہ کرنا چاہتا ہے، کبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے سارے پر جو ہیں وہ جلانے پڑیں گے، اس کے پر کاٹنے پڑیں گے، یہ لبنان میں اس کا ایک پر ہے، اور ادھر پاکستان میں ایک اس کا پر ہے، اور ایک اس طرح ان کی طاقت کے مرکز جو ہے وہ افغانستان میں بھی ہے، تو ان کا ایک فلاں، یعنی وہ ہر جگہ پر کس طرح سے سازشیں شروع ہوتی ہیں، وہابیت کو فروغ دیا جاتا ہے، کتنی آرگنائزیشنز بنتی ہیں، کیسا قتل عام شروع ہوتا ہے، کتنے مدارس کو سپورٹ کی جاتی ہے، یعنی آپ دیکھیں کس طرح اس انقلاب کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ ایرانیوں کا، مجوسیوں کا، دوسرے لفظوں میں فارس کا یا شیعوں کا انقلاب ہے، اس کو عالمی انقلاب کہنا، اس کو اسلامی انقلاب کہنا، اس کو مستضعفین کا انقلاب کہنا، یعنی کتنا میڈیا پیسہ خرچ کرتا ہے، میڈیا پہ پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، کتنا جو ہے وہ شخصیات پہ پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، کتنے چینلز بنا دیے جاتے ہیں، یہ پورے 30-35 سالوں کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رہبر معظم ایسے یعنی محکم، جس کو واقعی کہا جا سکتا ہے نا کہ ایک پہاڑ کی مانند، جتنا باہر نظر آتا ہے اس سے زیادہ اس کی گہری جڑیں، اس طرح سے روکے ہوئے اس انقلاب کو، کھڑے بند باندھ دیا ہے الحمدللہ۔ اور ہم نے دیکھا کہ 33 سال میں اس انقلاب نے ایران سے نکل کے الحمدللہ اسلامی دنیا میں اور اسلامی دنیا کے باہر بھی عیسائیت کو بھی متاثر کیا، حتیٰ وینزویلا تک پہنچ گئے ہیں، جس کو امریکہ اپنے لیے حیات خلوت کہتا ہے کہ یا تو ہمارا علاقہ ہے، وہاں تک الحمدللہ ہم بات ہماری پہنچ گئی ہے، نظریات ہمارے پہنچ گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ خدا کا شکر ہے اسی طرح سے آگے بڑھتا رہے گا
انشاءاللہ۔ اچھا اگر یہ فرمائیے گا کہ آپ نے جیسے اپنے ابھی تذکرہ کیا ہے کہ انقلاب ترقیاں کر رہا ہے الحمدللہ، لیکن جیسے ہی انقلاب آیا تھا تو اس پر فوراً پابندیاں لگ گئی تھیں، ادھر جو ہے نا جنگ مسلط کی گئی اور پھر ساتھ میں پابندیاں بھی لگا دی گئیں۔ تو 43 سال ابھی انقلاب آیا، آپ نے بتایا کہ مختلف میدانوں میں کام کرنا تھا لیکن وہ فوراً پابندیاں لگ گئیں، تو ان پابندیوں کے مقابلے میں کس طرح انہوں نے جو ہے نا وہ ایران نے رہبر معظم کی قیادت میں، اس سے پہلے مقبنی قیادت میں، اقتصادی حوالے سے، داخلی حوالے سے، خارجی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، دفاعی حوالے سے، ان کا کیسے جو ہے نا وہ کیسے کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور کچھ کہیں پر ناکامیاں بھی رہی ہیں کچھ؟
جی بالکل، ایسے ہی الحمدللہ بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کی ہیں، لیکن جہاں پر بھی ولی فقیہ کی بات نہیں مانی گئی وہاں اس میدان میں ہمیں ناکامیاں بھی نظر آئیں۔ مثلاً بیشتر حکومتوں نے جو ایران میں بنتی رہی ہیں، ہمیں کوئی تکلف نہیں ہے یہ بات کہنے میں، کیونکہ ہم حکومت کے طرفدار نہیں ہیں، ہم شیعہ پاکستان کے ولی فقیہ کے طرفدار ہیں، نظام ولایت فقیہ کے طرفدار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس سے زمانۂ غیبت میں امامت اور ولایت کا ایک رخ کہتے ہیں، ہماری نگاہ میں جب امامت کو اور ولایت کو اور ہمارے امام کو مجبوریوں کی بنیاد پر سازشوں کی وجہ سے پردہ غیبت میں جانا پڑے تو پھر اس تشیع کے نظام قیادت کو امامت اور ولایت تک مربوط رکھنے کے لیے کون سا سسٹم ہوگا؟ ہم اس سے نظریہ ولایت فقیہ سمجھتے ہیں،
یعنی ہمارا تعلق ایران کی حکومت
سے نہیں ہے،
ہمارا تعلق نظام ولایت فقیہ،
کیونکہ نظام ولایت فقیہ کو مضبوط کرنا ایرانیوں کا بیسک کام ہے، وہ تو ڈیپینڈ تو نہیں پہ کرتا ہے نا،
بالکل صحیح
ہے۔ اس لیے ہم کسی جگہ پر آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کی حمایت کر رہے ہیں، ایران کے تمام اسٹیپس کی حمایت کر رہے ہیں، بھائی کہ یوں نہیں ہے، ہم ان اسٹیپس کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اسلام، عالم اسلام تشیع کے لیے مفید ہوتا ہے،
کیونکہ حکومت اسلامی پر جو حکومت ہے، حکومت بعض دفعہ تنقید بھی کرتے ہیں،
کرنی چاہیے، ہمیں اوپن رکھنا چاہیے میدان، ہم سے غلطیاں ہوتی تھیں، جذباتی ہو جایا کرتے تھے کہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے بس صحیح ہو رہا ہے، رہبر نے کبھی یہ بات نہیں کہی تو ہم کیوں کرتے تھے؟
بالکل صحیح،
جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے۔ رفسنجانی صاحب کے زمانے میں رہبر معظم جب ریاست تھے، خود ملک کے صدر تھے، پھر رہبر بن گئے، جب وہ رہبر بنے تو پہلا صدر جب ملک آپ نے دیکھا کہ رفسنجانی صاحب ہے، بہت غلطیاں ہوئی ہیں رفسنجانی صاحب کے زمانے میں، ہمیں دفاع نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں بتانا چاہیے، پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن چلیں نہیں ہو پایا۔ پھر اس کے بعد جو خاتمی جیسے لوگ آ جاتے ہیں، خاتمی کے بعد پھر احمد نجات جیسے لوگ آ جاتے ہیں، احمد پھر روحانی جیسے لوگ آ جاتے ہیں، یعنی احمد نجات کے زمانے تھوڑا سا بہتر ہوا ہے روحانی، اب ان کی نہ خارجی پالیسیز صحیح ہیں نہ ان کی دفاعی پالیسیز صحیح تھیں، یعنی یہ سب تو اگر انہی کے ہاتھ میں رہ جاتا انقلاب تو بھائی انقلاب کہیں نہیں آتا، یہ تو تائید حاصل تھی ہمارے زمانے کی رہبر معظم کو کہ وہ یعنی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اختیارات ہوں، بجٹ ہو، اس کے بعد پورا ملک ہو، اور پھر بھی رہبر معظم جو ہیں وہ اس انقلاب کو آگے لے جا رہے ہوں، مسلسل نوجوانوں کی تربیت بھی چل رہی ہو، مسلسل عالمی اثرات، انقلابی تحریکیں، اور یہ دفاعی تحریکیں حزب اللہ کی صورت میں اور فلسطین میں حماس کی صورت میں، یہ معجزے سے کم نہیں ہے کیا آپ نے داخلی اختلافات کی بنیاد پر؟ تو میں نے کہا کہ وہ جو ترقی ہونی تھی، اگر کہیں دو چیزیں ہیں جس نے آپ سمجھیں کہ ہم اس 34 سال کے جو رہبر معظم کا دورانیہ بنتا ہے، بلکہ اگر ہم پورے انقلاب کو لیں 43 ایئرز، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران نہ جانے کہاں پہنچتا اگر دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہوتی، یا کم سے کم ہماری رکاوٹیں نہ ہوتی۔ ایک وہ عالمی محاصرہ جو ہر سطح پر تھا، ہم نہ علمی سطح پہ کسی سے رابطہ کر سکتے ہیں، نہ اقتصادی سطح پہ، نہ دفاعی سطح پہ، نہ سیاسی سطح پہ، ہر طرف سے ہم پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں، حتیٰ بارڈرس والوں سے بھی، یعنی آپ اس پاکستان کے اندر جو ہے، اگر آپ یہ چاہیں کہ تجارت آزاد کر دیں کہ یہاں پر ہمیں وہاں کی مصنوعات دینی ہے، یہاں سے ہمیں وہاں مصنوعات پہنچانی ہے، ان کو ہم جو ہے وہ اپنا ایل سی کھل جائے، بینک ہمارا تعاون کرے، ساتھ دیں، تو یہ پڑوسی ملک بھی ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ایسے حالات میں رہبر معظم ملک کے اندر دفاعی ترقی، اتنی ترقی ہو دفاعی کہ ہمارے جو میزائل ہیں، الحمدللہ رب العالمین، میزائل بنانا یہ کوئی بری بات ہے؟ آپ یہ دیکھیں، اگر پاکستان کے پاس میزائل نہ ہوتے، یہ انڈیا آپ کو ایک دن رہنے دیتا؟ نہیں رہنے دیتا۔ یعنی آپ کو اپنے دشمن سے دفاع کے لیے، اور یہ تو انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہے، وہاں پر بھائی ایران کی، عالم پوری عالم کی جنگ ہے، امریکہ اس کے پیچھے، اسرائیل اس کے پیچھے،
استعمال پورا
ہے۔ اور اب آپ کہیں کہ ایران کو میزائل نہیں بنانے چاہیے، کس قدر حماقت اور بیوقوفانہ بات ہے۔ اٹامک انرجی نہیں ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہونی چاہیے اٹامک انرجی؟ بھائی آئل آج نہیں، آج ہے کل نہیں ہوگا، ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹ انرجی منبع ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ اور رہبر معظم جو فرما رہے ہیں کہ بھائی آئل ہماری اگلی قوم کے لیے بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ ہم اسی کو خرچ کیے دے رہے ہیں، تو ہم کوئی ایسی چیز اس کے بدلے میں چھوڑ کے جائیں جو اگلی نسل سے استفادہ کرے؟ رہبر معظم نے کہا، اور پھر کہا کہ اس انرجی کے مقابلے میں صرف ایٹمک انرجی ہے کہ جو ہم ایک اثاثے کے طور پہ اگلی قوم و نسل کو دے کے جا سکتے ہیں، کیونکہ آئل تو ہم ختم کر دیں گے، گیس تو ہمارے زمانے ختم ہو جائے گی۔ تو آپ یہ ترقی دیکھیں، میزائلز دیکھیں، پھر دفاع، الحمدللہ، یعنی شام کے اوپر حملہ ہو رہا ہے یا یمن کے اندر حملہ ہو رہا ہے، ہمارے صرف ایڈوائزرز گئے ہوئے ہیں، ابھی فوجیں نہیں اتری ہیں، فوجیں شام کے اندر اتری ہیں، وہ بھی وہاں کے لوگوں کے مطالبہ تھا، یعنی گورنمنٹ آف شام نے آپ سے کہا ہے، سیریا کی گورنمنٹ نے آپ سے کہا ہے کہ ہماری
مدد کے لیے
اپنے بندے لے کر آئیں، تو ہم لے کے گئے۔ وائل لبنان کے اندر صرف ایڈوائزری رول ہے ہمارا، عراق کے اندر صرف ایڈوائزری رول ہے ایران کا، اسی طرح سے یمن کے اندر ایڈوائزری رول ہے، لیکن آپ دیکھیں اس ایڈوائزری رول کے اندر بھی دشمن جو ہے وہ 40-40 ملکوں کا اتحاد بنا رہے ہیں، 60-60 ملکوں کا اتحاد بنا رہے ہیں، اور کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ دفاعی آپ دیکھیں ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، علمی سطح پر ایران کا جو مقام ہے وہ یعنی تعجب ہے، ہم دنیا کے 11 ملکوں میں آ گئے ہیں کہ جو علمی مقالے لکھے جاتے ہیں اس میں ہم 11ویں نمبر پر ہیں، دنیا کے جرنل کے اندر جو لکھا جاتا ہے مقالہ اس میں ایران 11ویں نمبر پر تھا، ترقی کے اعتبار سے ہم 7ویں نمبر پر تھے، دنیا کے اندر علمی ترقی سالانہ بنیادوں پر جو شیک ہوتی ہے اس میں ہم ساتویں نمبر پر ہیں. نینو ٹیکنالوجی میں ہم دوسرے نمبر پر ہیں, جس کا آپ کلوننگ کہتے ہیں اس میں ہم دوسرے نمبر پر ہیں, ایٹومک انرجی میں ہم چوتھے پانچویں نمبر پر ہیں, ڈرون کے اندر ہم دوسرے نمبر پر ہیں, یعنی کوئی وہ پانچویں نمبر پر ہیں ڈرون کے اندر. اچھا, اور یہ جو سالم اتار لیتے ہیں دوسروں کے ڈرون, بڑے بڑے سالم ہم اتار لیتے ہیں, اس میں پہلے نمبر پر ہیں, یہ اس کو کوئی چوٹ بھی نہیں لگتی ہے. ہاں وہ تباہ نہیں ہوتا, نیچے دھڑ سے گرتا نہیں ہے,
وہ لے کے نیچے
ڈال دیتے ہیں. RQ-170 کو آپ نے ان کے ہاتھوں سے لے لیا, وہ اڑا رہے ہیں اور ایک دم ان کے اختیار سے نکل لیا, اور پتہ لگا آپ کے اختیار میں آ گیا اور آپ نے بڑے سکون سے اس کو لینڈ کروایا ہے اور پھر اس کی کاپی بھی کر لی ہے. اس کے بعد اب اسرائیل کے اوپر اپنے ایک ڈرون بھیجتے ہیں جو 3 گھنٹے تک اسرائیل کے اوپر گھومتا رہتا ہے, اور اسرائیل
فوٹیج لے کے آیا تھا,
فوٹیج لے کے آیا تھا. آپ اسرائیلی ترقی دیکھی اور وہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ 3 گھنٹے تک ڈرون جو ان کے سر پہ گھومتا رہا. اس کے بعد لبنانی جو ہیں وہ دیکھیں کہاں الحمد للہ ترقی کی انہوں نے, کہ وہ جتنے انہوں نے میزائل بنائے ہوئے اس وقت, اسرائیل کہتا ہے کہ ہم نے لبنان ایران پر جنگ مسلط کی نہیں ہے, ہمارے تو یہ کھنڈر بنا دیں گے, حزب اللہ میں کھنڈر بنا دیں گے. تو بھائی الحمدللہ رب العالمین جو ان پابندیوں کے باوجود ہم نے ترقی کی ہے, اگر ان دو چیزوں میں سے میں نے بتایا, ایک وہ محاصرہ جو ہمارا تھا اور ایک ہماری جو حکومتیں آئیں ہمارا ساتھ دے دیتی, جتنی ایران کے اندر حکومتیں آئیں نا سب منافق حکومتیں آئیں, کہ یہ رہبر کہنے پہ چل پڑتی نا, جیسے عوام میں سے کچھ خواص, عوام میں سے کچھ خواص چل رہے ہیں رہبر کہنے پر, اگر اس طرح سے پورا حکومت ہمارا ساتھ دے رہی ہوتی پتہ نہیں کہاں سے کہاں جاتا یہ انقلاب. امریکہ سے مذاکرات والی بات ہے, یہ میزائل والی بات تھی, جو اسرائیل کو قبول کرنا نہ کرنے والی بات تھی, یعنی بہت ساری جگہوں پہ دشمن نے ہمارے جو اپنے لوگ ہیں نا نادان دوست, جملہ یہ ہے کہ ایران کے اندر جتنی بھی ادارے ڈائریکٹلی رہبر کے اندر میں آتے ہیں ان سب نے بہت ترقی کی ہے, کہ جس ترقی کو سوچا ہی نہیں جا سکتا, اور وہ تمام ادارے کے جو حکومت کے انڈر میں آتے تھے, جو 100% اگر نہ بھی کہوں تو میں 99% تو تھے نا جو حکومت کے انڈر میں آتے, 1% رہبر کے انڈر میں آتے ہیں, آپ ان کی ترقی دیکھیے اور جو حکومتوں کے انڈر میں تھا ان کی حالت دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو خدا کا شکر ہے کہ انقلاب اسلامی ایران رہبر معظم کی قیادت میں اور انشاءاللہ تائید امام زمانہ, کہ اس کی ترقی کو نہ صرف روکا نہیں جا سکتا بلکہ اگر ہم چاہیں گن لیں تو ہم تو گن بھی نہیں سکتے کہ اتنی ترقی کس میدان میں وہ کر رہا ہے. آئندہ نسل کو پتہ چلے گا کہ اتنی پابندیوں کے باوجود بھی وہ ملک زندہ ہے, وہاں پہ بلب جل رہے ہیں, وہاں پر گھروں میں روشنی ہے, وہاں پر گیس مسلسل علاقوں پہنچ رہی ہے, وہاں پر اتنا روڈوں کا جال بچ چکا ہے, وہاں پر اتنے ڈیم بن چکے ہیں, وہاں پر جو ہے نا وہ خدا کا شکر ہے ہر اعتبار سے, یعنی جس میدان میں آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انقلاب اسلامی ایران نے جینا سکھایا ہے, ان مشکل سے مشکل وقتوں میں کیسے جیتیں. اور یہ سب سے بڑا درس ہے جو میں بات آخری کرے ختم کرتا ہوں, کہ یہ درس ہے اصل میں ان ملکوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم بڑی طاقتوں سے اپنے آپ کو وابستہ نہیں کریں گے ہم کہیں نہیں پہنچ پاتے. یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے نا یہ, چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے وہ سعودی عرب ہو, چاہے وہ ترکی ہو, اسلامی ملک کی بات کر رہا ہوں. اس لیے یہ لوگ جو ہے نا اپنی ترقی اپنی کامیابی کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ امریکہ اسرائیل یا یورپ کی طرف دیکھتے ہیں. ایران نے جو اصل بات ہے نا وہ یہ بصیرت دی ہے, اور انقلاب کا سب سے بڑا ثمر بھی بصیرت ہے. یہ بصیرت دی گئی ہے کہ بھائی جس دن تم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھ لیا نا, اپنے وسائل کے ساتھ جینا سیکھ لیا نا, بس اس دن, اور وہ ایران کا نعرہ تھا استقلال آزادی جمہوریہ اسلامی, یہ 3 باتیں اور یہ انشاءاللہ اسی پر قائم ہے آج تک. استقلال کسی کی حکومت برداشت نہیں, یعنی کسی کا زور برداشت نہیں کریں گے, اکیلے استقلال چاہیے ہم کو, نہیں کیپٹلزم آ جائے گا, سوشلزم آ جائے گا, لبرلزم آ جائے گا, سیکولرزم آ جائے گا, کچھ بھی نہیں آئے گا, استقلال چاہیے ہم کو, خود سوچیں گے ہم اپنے بارے میں. آزادی یہ جو تم ہم پر چاروں طرف سے, یعنی علمی سطح پہ آزادی نہیں بڑھنے دینا, فلاں نہیں دینا, نہیں ہمیں ان تمام موضوعات پہ آزادی چاہیے, کسی چیز میں تمہارے ماں محتاج رہیں گے. جمہوری اسلامی یہ جو تم سسٹمز ڈالا کے دے رہے ہو نا یہ نہیں چاہیے, ہم نے ایک نیا دنیا کو سیاسی نظام متعارف کروایا ہے. سیاسی نظام تو میں کہہ رہا ہوں وسیع معنی میں, کہ جس کے اندر پھر وہ 153 نظام موجود ہیں, جس کا اقتصادی نظام ایک ہے, جس کا پھر حکومتی نظام ایک ہے, جس میں پھر شہر سازی کا نظام ایک ہے, جس میں پھر یہ نکاسی کا نظام ایک ہے, جس میں پھر یہ سولر انرجی کا نظام ایک ہے, یعنی 153 نظام آتے ہیں. اس سے نظام کی بات کر رہا ہوں کہ جس کو آپ نظام ولایت فقیہ کہتے ہیں, جس میں میڈیکل کا نظام ایک ہے, جس میں یہ سیوریج کا نظام ایک ہے, یعنی سب کے اوپر, حتیٰ شہر سازی گھر سازی کا نظام, یہ سارے اسلامی بنیادوں پر ہو سکتے ہیں. اس کو ہم نظام بلا اتفاقی کہتے ہیں کہ جو امریکہ کے ٹکر پر آ رہا ہے. جو امریکہ کو للکارتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے باقی چھوٹے چھوٹے اور نالائق قسم کے دشمنوں کی کیا حیثیت ہے؟ تو ایران کو ہر حال میں ہمیں اپنے آئیڈیل کے طور پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے ایران سے مراد یہ کہ اسی انقلاب کو کہ جو 1979 میں امام خمینی قیادت میں آیا اور رہبری کی قیادت میں انشاءاللہ آگے بڑھ رہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اس سے باقاعدہ امتحان درس لے کے اپنے ملکوں میں بھی انشاءاللہ اس طرح کی ترقیوں کو وجود میں لائیں کہ جو آئندہ نسلوں کو جو انشاءاللہ ان کا حق بنتا ہے وہ دینے کے قابل ہو سکیں.
الہی آمین. اور خداوند عالم اس انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام سے متصل فرمائیں اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں اس پوری دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت قائم ہو. ناظرین کرام, آپ نے گفتگو سماعت فرمائی حجت الاسلام والمسلمین مولانا نقی ہاشمی کی انقلاب اسلامی کے 43 سالگرہ کے حوالے سے. اگلے پروگرام کے کسی اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.